الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں ان اجتماعات جمعہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید کی آیات پڑھ کر صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کی ہے کسی بھی امام یا خطیب کے لیے جمعے کے موضوع کا انتخاب مشکل ترین کاموں میں سے ہوا کرتا ہے واقعتاً اگر انسان رہنمائی کا کوئی بندوبست کرنا چاہے اپنے سامعین کے لیے اپنے حاضرین کے لیے تو یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں ان کا بیان ان خطبات جمعہ میں کبھی نہیں ہوا تو انہی کو یہاں پر بیان کیا جائے ایک ایک کر کے تو اس سلسلے میں آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ سب سے بڑے باپ باپوں کے باپ ہیں، اور نوع انسانی کا آغاز انہی سے ہوا ہے، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں نے اپنے ایک کنسرن کا اظہار کیا، سورہ بقرہ کے چوتھے ہی رکوع میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیا تو زمین میں ایک ایسے شخص کو تخلیق فرمائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور دنگا فساد کرے؟ قالا انی عالم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی اور فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے سب نام بتا دیے۔ اب وہ نام کیا تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں سمجھا، اصل بات کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں خامخواہ اس کی ٹو میں لگنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتائی اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو بتاؤ میں نے کیا بتایا ہے، وہ سب نام مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے کہ ربنا سبحانک ما لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں تو کچھ معلوم نہیں سوائے اتنے کے جو تو ہمیں بتائے، کیونکہ تو نے ہمیں نہیں بتایا لہذا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ نام بتاؤ، تو انہوں نے جھٹ وہ سارے نام بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا فرشتوں سے کہ تم آدم کے سامنے جھکو، آدم کی سپریمیسی تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکو۔ یہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی انداز رہا ہے کسی کو بڑا ماننے کا، جیسے فوج کے اندر بڑا ماننے کا جو سمبل ہے وہ کیا ہے، سلیوٹ کرنا، کہ ہر جونیئر جو ہے وہ اپنے سینئر کو سلیوٹ کرتا ہے، اور یہی علامت ہے اس کو بڑا ماننے کی۔ تو سجدہ یا جھکنا یہ علامت تھی کسی کو بڑا ماننے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تقاضا کیا کہ آدم کے سامنے جھکو۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان سے سجدے کا، جھکنے کا تقاضا کیا گیا تین کاموں کے بعد۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، نمبر دو تصفیہ فرمایا، سین واؤ اور حمزہ یہ مادہ آتا ہے برابر کرنے کے لیے، فنش کرنے کے لیے، تصویہ فنشنگ۔ جیسے آپ کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس کا آپ سٹرکچر بناتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، پھر آپ اس کی فنشنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی حضرت آدم کی پہلے، پھر ان کا تصویہ فرمایا، اور تیسرا کام یہ کیا کہ ان میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اب یہ تصفیہ جو ہے یہ کیا ہے، اسی کو قرآن مجید میں سورہ شمس کے اندر کہا گیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کا تصفیہ فرمایا،
فالحمہ فجور رہا و تقواہا، اور پھر اس کو الہامی طور پر بتایا اس کا تقویٰ بھی اور اس کا فجور بھی۔ اب وہ بات کہ جو باقی مقامات پر روح پھونکنے سے بیان ہوئی ہے، وہ سورہ شمس میں الہام سے بیان ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی روح جو ہے وہ تخلیقی ذرائع سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ میتھڈ سے وحی اور الہام کے ذریعے سے انسان کے علم میں بہت سی باتیں لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، خیر و شر کی پہچان، اور خیر سے محبت، خیر کی طرف رجحان، اور برائی سے نفرت، برائی سے ایورشن جو ہے وہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے۔ کسی شخص کو کسی سے جا کر یہ پڑھنا نہیں پڑتا کہ مجھے کسی کو دھوکہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ہر شخص کو اندر سے معلوم ہے کہ دھوکہ دینا جو ہے یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور انسان کو فیر ہونا چاہیے اور کسی کو دھوکہ ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو انسان کی فطرت کا جز کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر تسویہ فرمایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر فرشتوں سے تقاضا کیا اس جدول آدم، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو، اس قصے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے بار بار بیان کیا گیا، اور آٹھ پارے سے زیادہ وقفہ نہیں دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہو تو اس تلاوت کے نتیجے میں وہ ہر ہفتے یہ قصہ ضرور پڑھے گا اور اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی ہے، انہیں راستہ دکھانا ہے، ان پر واضح کرنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، ان کے رب کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ یہ مقصد ہے وحی کا، قرآن مجید کے نازل ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے نبی کے ماننے والے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے ریگولرلی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس میں سے ضرور گو تھرو ہوں اور اس سبق کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ اس قصے کے ذریعے سے انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے۔ پہلے پارے میں، چوتھے رکوع کے اندر، پھر آٹھویں پارے میں سورہ آراف کے اندر، ایک رکوع سے زائد، کم و بیش دو رکوع ہیں کہ جس پر سورۃ الاعراف میں یہ قصہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ہجر میں چودھویں پارے میں تقریباً ایک رکوع، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں پندرہویں پارے میں، اور سورہ کاف میں پندرہویں پارے میں، اور پھر سولہویں پارے میں سورہ طہٰ میں جا کر یہ قصہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ سورہ طہٰ سولہویں پارے میں ہے، اور سولہ میں سات جمع کریں تو پھر تیئیس ہے، اور سورہ سعد کے اندر پھر تقریباً ایک پورا رکوع ہے قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل۔ اور پھر آپ پہلے پارے پر پہنچیں، تیئیس میں آٹھ کا اضافہ کر کے، تو پھر وہ قصہ آپ پہلے پارے کے اندر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سبق جو ہے یہ بار بار مجھے اور آپ کو یاد رہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اس نے ہمارے ماں باپ کو ورغلا لیا تھا، ان کو پھسلا لیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا تھا۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعوذ کرتے رہیں۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو، اللہ تعالیٰ سے ہم شیطان کے مقابلے میں پروٹیکشن طلب کرتے رہیں، اور بار بار تقاضا کرتے رہیں کہ مجھے شیطان سے بچا کے رکھنا۔ اور واضح کیا گیا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو سورت الاعراف میں اس کی جو تفصیل آئی ہے اسی کو ہم فالو کریں گے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لہذا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی شیطان کی کہ جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں، کیوں نہ فرمانی کی تم نے میری؟ اب شیطان نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من تین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں وہ بنیادی سبق ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور نافرمانی کسے کہتے ہیں. اطاعت اطاعت ہوتی ہے حکم ماننا بلا چونو چرا. یہ چونو چرا اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں چون چرا کرنا، اس میں کوئی نکتے نکالنا، اور کوئی بہانہ بنا کر نافرمانی سے انکار کرنا. اور یہ نافرمان آدمی کا ایک کامن فیچر ہے کہ سوال اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے، جواب کچھ اور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا اسپیسیفک سوال تھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ کچھ چیز روکنے والی تھی نہیں. تو اس نے اپنا آرگومنٹ کیا، اس نے اپنی عقول لگائی کہ کیونکہ میں بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آج کی زبان میں اس کو یوں سمجھیں کہ میں ورلڈ آف انرجی سے ہوں، آگ ایک انرجی ہے اور ہی از جسٹ میٹیریل، یہ مٹی سے بنا ہے. خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اصل میں اللہ تو ذرا اپنے حکم کو ریکنسیڈر کر، تیرا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا، ورنہ تیرا حکم سارا آنکھوں پر ہے. انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، یعنی تیرا حکم غلط تھا. چھوٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا، غلام کو، اللہ تعالی رب ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں. بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حکم کو انالیسز کرے کہ حکم درست ہے یا نہیں. جو بھی حکم ہو، صحیح لگے غلط لگے، اچھا لگے برا لگے، موڈ ہو یا نہ ہو، اسے ماننا چاہیے. سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ نے 10 نقیب مقرر فرمائے مدینہ منورہ میں، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گورنرز مقرر فرمائے، اور ان کی اطاعت کا حلف آپ نے کن الفاظ میں لیا؟ اس بیعت کے الفاظ پڑھنے کے لائق ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ وہ تینوں بیعتوں میں شریک ہیں. بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس بات کا حلف لیتے ہوئے بیعت کی؟ علی السمع والطاعت، سننے اور ماننے کی، کہ ہم آپ کے مقرر کردہ نقبا بیت عقبہ ثانیہ میں اور آپ کے مقرر کردہ گورنرز فتح مکہ کے موقع پر ہم ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے. وی وڈ لسن اینڈ اوبے. کن کن صورتوں میں بات مانیں گے؟ فی العسری والیسری، خواہ تنگی ہو یا آسانی. عسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو. فی العسری والیسری، تنگی میں اور آسانی میں. والمنشتی والمکرہی، اور نشاط میں اور کراہت میں. نشاط کہتے ہیں طبیعت کی آمادگی کو، موڈ کا ہونا، اور کراہت کہتے ہیں دل کی تنگی کو، کسی چیز کو کرنا، کوئی کام کرنا پسند نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عہد کرو کہ تم میرے مقرر کردہ ان لوگوں کا حکم مانو، سنو گے اور مانو گے، خواہ تنگی ہو یا آسانی، اور موڈ ہو یا نہ ہو. یعنی سارے آسپیکٹ کور کیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات مشکل ہو لیکن پھر بھی ماننی پڑے گی، اور کبھی کوئی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن اسے کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر، ہر روز آپ صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جاتے ہیں، 7 بجے تیار ہو کر نکلتے ہیں اور 8 بجے دفتر پہنچتے ہیں، لیکن اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، اس دن جلدی اٹھنے کو موڈ نہیں ہوتا. اس دن آپ کا کوئی مہمان آ جائے یا آپ کا باس جو ہے وہ میٹنگ بلا لے، اس دن بڑی ناگوار گزرتی ہے. یعنی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کا موڈ نہیں ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کمال الفاظ میں بیعت لی کہ ہم بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. فی العسری والیسری، سم و تعداد کی بیعت کی، خواہ مشکل ہو یا آسانی، اور موڈ ہو یا نہ ہو. تو شیطان نے کیا طرز میں نے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بڑا واضح، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی کہ جب میں تمہارا رب ہوں اور میں نے حکم دیا تھا تو وہ کون سی طاقت ہے مجھ سے بڑی جس نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا جانا خیروں میں لو، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. قال فہبت منہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سٹیپ ڈاؤن، اتر جاؤ نیچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اسپیشل مقام دے رکھا تھا کہ اس کے عبادت گزاری کی وجہ سے اور اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی، اور اسے فرشتوں میں شامل کیا تھا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اترو نیچے، سٹیپ ڈاؤن، یعنی تمہاری وہ حیثیت ختم، اب واپس تم ایک جن ہو، اب فرشتے نہیں ہو. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ جشتہ نہیں تھا کہ تم اس مقام پر ہوتے ہوئے تکبر کا مظاہرہ کرتے. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، یقیناً تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون. قال، ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے موقع دے، مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے ایک چانس دے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کی، اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کا مہلت دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں کہ انسان اس مرتبے کا اہل نہیں ہے کہ جو تو نے اسے دے دیا. تو نے اسے تمام مخلوقات سے اشرف قرار دے دیا، یہ تو اس مقام کا اہل نہیں ہے، لہذا مجھے موقع دے قیامت تک کے لیے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے. تو شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی، قال کہنے لگا فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم، تو اے اللہ جس کو عزت بخشنے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور یہ صراط مستقیم کا لفظ جو ہے یہ ہمارے لیے لیا نیا نہیں ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر قرآن مجید کے کوئی سورت ساتھ ملاتے ہیں، وہ قرآن مجید جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی وہ صراط مستقیم جو ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی شکل میں دے چکا ہے. تو اسی صراط مستقیم پر شیطان نے کہا کہ میں مورچہ بندی کر لوں گا، یعنی جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا میں وہاں پر مورچہ لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. ثم لآتینہم، پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن شمائلہم اور ان کے دائیں سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی اے اللہ تیرا ان پر اتنا بڑا احسان ہے لیکن یہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے، جو ڈائریکشن تو ہمیں دے گا ان کو دے گا اسے نہیں مانیں گے، جو ڈائریکشن میں انہیں دوں گا اسے مانیں گے، تو ان کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. قال، اللہ تعالی نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، تو نکل جا یہاں سے بدحال ہو کر اور رد کیا ہوا ہو کر، ریجیکٹڈ، کنڈیمڈ اینڈ ریجیکٹڈ. اور یاد رکھنا جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. لمن تبعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرا کہنا مانے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو. فکلا من حیث شئتما، پھر اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، دیکھنا کہیں اس درخت کے قریب نہ جانا. کوئی خاص درخت تھا، کوئی خاص چیز تھی جس کے پاس جانے سے منع فرما دیا. فتكونا من الظالمين، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالم ہو جاؤ گے، بڑا ظلم کرو گے، بڑی زیادتی کرو گے. اب اللہ تعالی نے اس درخت کی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ درخت کون سا تھا. اب اپنی اپنی آراء جو ہیں وہ لوگوں نے دی ہیں، کسی نے کہا وہ گندم کا درخت تھا، گندم کا پودا تھا، کسی نے کہا انجیر کا درخت تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن کوئی ایسی چیز تھی جس کے قریب جانے سے انسان کے کپڑے اتر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بڑی زیادتی کرو. اس کے بعد قرآن مجید نے بڑی خوبصورت ڈسکرپشن دی ہے کہ شیطان نے کیسے انہیں ورغلایا. یعنی ظاہر بات ہے کہ جب اس نے موقع چاہا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایکسس دے دی، حضرت آدم و حوا تک. اب یہ کیسے کیا ہوگا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے کہ جب ایکسس اللہ تعالیٰ نے دے دی اس وارننگ کے ساتھ کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا ہوا, میری سپریمیسی کو تسلیم نہیں کیا ہوا, اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو اسے بنانا ہوگا نا. اور آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے خوبصورت ٹائٹلز بنے ہوئے ہیں, اسپورٹس مین شپ, اسپورٹس مین اسپرٹ, کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے ہارے ہوں آپ اس کو دلی مبارکباد بھی دیں, کبھی ہوا ایسے؟ پھر الیکشن کے اندر جو ہارنے والا ہے امریکہ کا صدر, سب سے پہلے وہ مبارکباد دیتا ہے جیتنے والے صدر کو, کبھی یہ مبارکباد جو ہے وہ دل سے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ منافقت جو ہے, یعنی ہر شخص جانتا ہے کہ ہارنے والے کو کبھی بھی ہار اچھی نہیں لگتی اور ہارنے والے کو کبھی بھی جیتنے والا اچھا نہیں لگا. دیکھیے مبارکباد دینے کیا کیا بانی ہے. تو شیطان نے بھی آ کر اسی طرح, یعنی یہ میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں کہ اس نے بارہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کہ جب اس نے آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ یقین دلایا ہوگا کہ مبارک ہو جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا, اگرچہ آپ کے اس مقام کی وجہ سے ہمارا کباڑا ہو گیا. اب دو کام کیے نا اس نے, ایک تو مبارکباد دی, اس سے دل میں آتا ہے کہ یار بڑی اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہارنے کے باوجود مجھے مبارکباد دی, اور ساتھ ہی ایک سافٹ کارنر بھی پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری وجہ سے ذرا اس کو گرایا گیا ہے تو ذرا اس کے لیے نرم گوشہ جو ہے وہ ذہن میں آ گیا. تو اس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ آدم و حوا کی کہانی آگے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں سے میں آپ کو پڑھ کو سنایا ہے. تو ہفتے کے دوران وقت نکالیے اور خود اسے پڑھیے ان الفاظ کو, پھر کس طرح اس نے آدم و حوا کے دل میں اپنی جگہ بنائی اور پھر کس طرح انہوں نے قائل کیا, کس طرح اس نے ان دونوں کو قائل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس راستے سے روکا ہے وہ تو سارا ان کے فائدے کا راستہ تھا, اور ایسا پٹو ڈالا انہیں, ایسے چکر میں ڈالا انہیں کہ انہیں آمادہ کر لیا کہ اچھا کھانا نہیں تو قریب چلے جاؤ, چکھ کے دیکھ لو, چکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور یہ چکھنا جو ہے یہ بڑی خطرناک شے ہے, یعنی میرے جیسا اور بھی بہت سے ہوں گے آپ حضرات میں سے شوگر کے مریض, یعنی پرہیز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان ہاتھ ہی نہ لگائے میٹھی چیز کو, اور تھوڑی سی چکھ لے تو پھر اور کھانے کو جی چاہتا ہے, پھر اور لطف آتا ہے اور کھانے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا تھا کہ بڑا تقربہ حال دی شجرا تھا, اس درخت سے قریب بھی نہ جانا, لیکن شیطان نے انہیں قائل کر لیا کہ چکھے دیکھ لیں, اور فلما ذاق شجرا تھا تو جو ہی انہوں نے اس میں سے چکھا, بدت لہما سواتہما, تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی, وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور پھر وہ لگے انہیں درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں سے ڈھانپنے میں. انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی, اگلے جمعے کو سنت ادا کر لیجیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.